Wait for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair. Wait for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ۔ ابتدان میں 3 حدیثیں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یوں سمجھیے کہ یہ آج کا جو بیان ہے یہ ہماری خاندان، ہماری فیملی، ہمارا کنبہ، خواہ یہاں ہے یا ہمارے ملک میں ہے یا کہیں بھی ہیں، انشاءاللہ ان سب سے ریلیٹڈ ہوگا۔ تو یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم میں سے ہر ایک کے لیے بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ اسلامی بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، سمجھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق کچھ ڈیسیجن لیں گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ پہلی حدیث جو میں آپ کے سامنے اس وقت میں بیان کروں گا یہ شعب الایمان شریف کی حدیث ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بری برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو، یعنی جس میں دونوں طرف لڑکا اور لڑکی کا خرچ کم ہو۔ اس کی ایکسپلینیشن میں بتا رہا ہوں، شرح بیان کر رہا ہوں۔ مہر زیادہ نہ ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب دونوں میں سے مقروض نہ ہو جائے، قرضہ لے کر اس کو یہ سارا انتظام نہ کرنا پڑے، بھاری بھاری شرطیں بھی نہ ہوں۔ اللہ پاک پر بھروسہ کر کے لڑکی دی جائے وہ نکاح برکت والا ہے، ایسی شادی خانہ آبادی ہوتی ہے۔ یہ پہلی حدیث اور اس کی ایکسپلینیشن میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں پیغام نکاح وہ شخص دے جس کی دینداری اور اخلاق تم کو پسند ہے تو نکاح کر دو، اگر یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنے اور لمبے چوڑے فساد برپا ہوں گے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کی بھی وضاحت، یعنی اگر لڑکی کے لیے نیک دیندار سنتوں کا پیکر عاشق رسول لڑکا مل جائے تو محض مالدار کی تلاش میں انتظار نہ کرو کہ اس سے لڑکے اور لڑکیاں کنوارے رہ جائیں گے، جس سے بدکاری اور فتنہ پھیلے گا۔ جب ان کی شادیاں نہیں ہوں گی جیسے آج کل ہوتا ہے، فرمائشی پروگرام بڑا چلتا ہے نا، اور عمریں بھی بڑی ہو جاتی ہیں آج کل، یہ کوئی ٹرینڈ چلا ہے اگر میری معلومات غلط نہیں ہے۔ اچھا، ماں باپ کے بھی اس میں سپورٹ شامل ہوتی ہے کہ ابھی یہ کر لے، ابھی یہ کر لے، ابھی یہ پڑھ لے، ابھی یہ پڑھ لے، ابھی یہ ڈگریاں لے لے، وہ لے لے، اٹھا کر باہر بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو تاخیر پر تاخیر، لیٹ پر لیٹ ہو رہا ہوتا ہے، پھر فرمائشی پروگرام چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات جو حدیث کی شرح میں لکھی گئی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرا تو مناجی میں اس بات کو نقل کیا کہ اس سے لڑکے اور لڑکیاں کنوارے رہ جائیں گے، یہ جو مالدار ملے، یوں فرمائشی پروگرام جو ہم کرتے ہیں، جس سے بدکاری اور فتنہ پھیلے گا۔
اچھا بدکاری اور فتنے کے اندر بھی بڑی وضاحت ہے. جب بدکاری اور فتنے پھیلتے ہیں تو ظاہر پہ قتل و غارت گری بڑھتی ہے, بہت کچھ فتنے پیدا ہوتے ہیں, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, یہ پکڑو وہ پکڑو, اور پھر خون ریزی عام ہو جاتی ہے. لڑکے کے اخلاق میں اب یہ بیان کیا گیا کہ اخلاق اچھے ہوں, دیندار ہو. اب اس کی وضاحت یہ کہ اخلاق اچھے ہونے میں تندرستی یہ دیکھا جائے گا, عادت کی خوبی یہ بھی دیکھا جائے گا, اور نان نفقے پر قدرت بھی شامل ہے کہ کھلائے گا پلائے گا یا بھوکا مارے گا. مرد پر نان نفقہ ہے نا, واجب ہے. ہمارے یہاں تو عورتیں بھی کما رہی ہیں, بیسیکلی عورت پر کمانے کا کوئی بوجھ نہیں ہے, عورت پر کمانے کا بوجھ ہے ہی کوئی نہیں. اب بیسیکلی تو عورت پر بوجھ ہی کوئی نہیں ہے, نہ لڑکی پر بوجھ ہے نہ لڑکی والے پر بوجھ ہے, لڑکی کی ذمہ داری ہے ہی کوئی نہیں. اور یہاں الٹا یہ ہو گیا ہے کہ لڑکی کی ساری ذمہ داری, لڑکی کے باپ کی ساری ذمہ داری, لڑکی کی ماں کی ساری ذمہ داری, لڑکے کی ذمہ داری کوئی نہیں, بلکہ بعض لڑکوں کا جیسے کہنے کو کہہ رہا ہوں کہ بورڈ لگا ہوا ہے دلہا فور سیل, اس کا ریٹ لگتا ہے ریٹ. تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے یہ اصل تو لڑکے کی طرف موو کر رہی ہے نا. یہ دوسری حدیث ہو گئی. اب تیسری حدیث سنیے, عورت سے چار وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے, اس کی مالداری, خاندان, حسن و جمال, خوبصورتی. نمبر چار, دینداری. پیارے مصطفیٰ کریم فرماتے تم دین والی کو اختیار کرو, گرد آلود ہو تمہارے ہاتھ, یعنی تم دینداری اختیار کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی عام طور پر لوگ عورت کے مال جمال و خاندان پر نظر رکھتے ہیں, انہی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں, مگر تم عورت کی شرافت, حیا و پردہ اور دینداری کو پہلے دیکھو. یہ تین حدیثیں میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی ہیں, تینوں کا تعلق ایک ایسی ٹاپک سے ہے کہ نہ اسے آپ بچے ہو نہ آپ کی اولاد بھی اس سے گزرنے والی ہے, آپ کی اولاد بھی گزرنے والی ہوگی. یعنی ایک سسٹم ہے ہمارے دنیا کا, نکاح ہونا ہے, لڑکی کا ڈھونڈنا ہے, لڑکے کو ڈھونڈنا ہے, شادی ہونی ہے, نسلیں بھی یہی چلتی ہیں, اولاد بھی یہی پلتی بڑھتی ہے, یہی سارا سسٹم دنیا میں چلتا ہے. ٹھیک ہے, اولاد, حصول اولاد ایک جائز اور خوبصورت طریقہ نکاح کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں. ماں باپ کی جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے شادی. اب شادی کیسے کرنی ہے جس میں دونوں طرف کا بوجھ نہ ہو, ہلکی یعنی مقروض نہ ہو. جہیز لینا عموماً لڑکی کو تو بیٹی کو تو باپ ماں باپ دیتے ہی کچھ ہیں, لیکن ڈیمانڈ جو آتی ہے نا ڈیمانڈ یہ مروا دیتی ہے ہم سب کو. تو شادی ہو خوشی خوشی, باپ چاہے اپنی بیٹی کو پورا شہر اٹھا کر دے دے اس کی مرضی, نہ دے مانگنا نہیں ہے, وائٹ کالر بیگر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سفید پوش بھکاری بننے کی ضرورت نہیں ہے بالکل, کیونکہ پھر سے لڑکا نہیں ہے, لڑکے کی ماں, لڑکے کی بہن, لڑکے کا آقا خاندان ہے, سب کو دینا ہے. میرا بھی پچھلے دنوں وہاں تھا بیان, سید پور بنگلہ دیش, وہاں بڑی عجیب وہ کمیونٹی بنی ہوئی. میرا یوں ہال میں بیان تھا, کمیونٹی جمع تھی, میں نے ساری باتیں کی, پتہ چلا یہاں تو طوفان آیا ہوا ہے. ارے صرف ایک جگہ باقی نہیں ہے, ایسا نہیں کہ کوئی, ایسا لگتا ہے جیسے یہ بیماری, جیسے ہم کینسر کہتے ہیں نا, یہ بھی گویا کہ ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ شادیاں سستی نہ آ رہی, شادیاں مہنگی ہو گئی, لڑکوں کو کمانے کے لیے کہاں کے کہاں نکلنا پڑ رہا ہے. آج اپنے ملک میں لڑکا بولتا ہے کہ میں کماؤں گا تو میں شادی کب کروں گا, مجھے باہر بھیجو. ماں باپ باہر بھیجتے ہیں تو باہر جاتا ہے تو وہ بھی شادی والا رہتا ہی نہیں ہے, وہ پھر کچھ اور ہی بن جاتا ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں آپ, وہ رہتا ہی نہیں ہے شادی والا, وہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. پھر اس کے شراب کی عادت اور گندی عادتوں میں وہ پڑ جاتا ہے. ماں باپ کہتے شادی ہم ہی کر لوں گا شادی, ابھی کمانے تو دو. یہ صرف کما نہیں رہا ہے, گنوا بھی رہا ہے. یہ سارے کام پھر ایک ساتھ شروع ہو چکے ہیں. یہ شادیاں مہنگی ہو گئی ہیں. والد صاحب بیٹی کو دیکھ دیکھ کر بےچارہ رو رہا ہے, میں باہر جاؤں گا کما کر لاؤں گا, وہاں تو نہیں کما سکتا, اتنی مہنگی شادی اپنی بیٹی کی کیسے کروں گا. اولاد کو چھوڑ کر چلا گیا. اچھا پھر بعدوں کا فیملی لے کر آ گئے, پتہ چلا فیملی بھی داؤ پہ لگ گئی. یہ جو باہر ہیں نا سب میری بات سمجھ رہے ہوں گے. ہر ملک والا میری بات سمجھے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن جو اس وقت باہر ہے نا, آؤٹ آف کنٹری, جیسے میں بھی جاپان میں ہوں, آؤٹ آف کنٹری جو ہے 20-25-25-30 سال ہو گئے. شروع میں آئے تھے اب شادی نہیں ہوئی تھی, اب شادیوں کے بعد جب آج بچے 20-25 سال کے ہو گئے تو ٹینشن ہو گئی. بلکہ بعد ہو گئی ہوتا ہے ہم آئے کیوں تھے, نہ آتے تو اچھا تھا. یہ ڈیل مہنگی پڑ گئی. جس خاندان اور جس بچوں اور جس فیملی کے لیے آیا تھا, نہ وہ بچے سے نظر آ رہے ہیں, نہ وہ خاندان نظر آ رہا ہے, نہ وہ فیملی نظر آ رہی ہے. سب کا ایسا حال نہیں ہے, مگر میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہے یا نہیں ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں عموماً شادیوں کا چکر ایسا باہر کہ کئی لڑکے تو ڈاکیومنٹ کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے, عجیب و غریب غرض و غایت کے لیے, عجیب مقصد کے لیے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دینداری دیکھو, عورت کی حیا دیکھو, عورت کی شرم دیکھو, عورت کی پرہیزگاری دیکھو, اس کا نیک ہونا دیکھو. یہاں یہ دیکھنا ہی نہیں ہے, بلکہ بدقسمتی کے ساتھ اگر یہ نظر آ جائے کہ اس سے کون شادی کرے گا. اور اگر کوئی نیک متقی پرہیزگار سنتوں پر عمل کرنے والا عاشق رسول دیندار با اخلاق لڑکا مل جائے, لڑکی کو کہاں پھنسا رہے ہیں؟ اللہ کی پناہ. یعنی دونوں صورتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں تعلیمات ہیں اس سے ہٹ کر اپنی اولاد کی شادیاں کرنے پر تلے ہوئے ہیں. نتیجہ کیا ملا ہے آج؟ نتیجہ کیا ملا؟ گھر گھر اس وقت گویا کے میدان جنگ بنے ہوئے ہیں. اگر لڑکی ہوتی نیک, لڑکی ہوتی پرہیزگار, لڑکی ہوتی با حیا, لڑکی ہوتی اللہ اس کے رسول سے حیا کرنے والی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ شوہر کی نافرمان ہوتی؟ لڑکا ہوتا ایماندار, لڑکا ہوتا دیندار, لڑکا ہوتا شریف, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیوی پر ظلم کرتا, ڈاکیومنٹ کے لیے شادی کرتا اور شادی کر کے چھوڑ دیتا, ماں باپ بیٹی کو دے کر, بیٹی ماں باپ کو دے کر روئیں؟ آج بہت بڑی پریشانی اسپیشلی اوورسیز والوں کے لیے بڑی پریشانی ہے. بچوں کی شادیاں کہاں کریں, کس کو ڈھونڈیں؟ اب ڈھونڈنے کے لیے ہم بھی تو نوکریاں ڈھونڈتے ہیں یار, کماتا کتنا. ہمارا جو پہلا سوال ہے نا لڑکے کے لیے, کماتا کتنا ہے؟ ایماندار ہے, نیک ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, کوئی غرض نہیں. کماتا کتنا ہے, کہاں سے کماتا ہے یہ بھی غرض نہیں ہے. کماتا کتنا ہے, حرام کماتا ہے کہ حلال کماتا ہے, جائز کماتا ہے کہ ناجائز کماتا ہے, اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں پرانی بات یاد آ گئی, کراچی کے اندر ایک جاننے والے کے رشتے کی بات آئی تھی. تو میرا میں جانتا تھا اس کو, تو مجھ سے پوچھنے والے آیا کہ یار کیا کہتے ہو تم, وہ بیٹی کا معاملہ ہے, لڑکے کو تم جانتے ہو. میں نے کہا دیکھو شرابی کبابی تو نہیں ہے, اتنا تو مجھے پتا ہے, جوا ہوا نہیں کھیلتا, اتنا مجھے پتا ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتا, کلین شیو ہے, داڑھی منڈاتا ہے. تو وہ ہنس رہا تھا. کیوں ہنس رہا تھا؟ بولے کون سی نئی بات بتا رہا, جو مجھ میں وہ اس میں ہے. یعنی گویا کہ یہ برائیاں برائیاں ہی نہیں تھیں. اگر میں کہتا شراب پیتا ہے کبھی نہ دیتا, اگر میں کہتا جوا کھیلتا ہے کبھی نہ دیتا, اگر میں کہتا ہوں بدکاری کرتا ہے کبھی نہ دیتا. واقعی صحیح ہے, ایسے کو کون لڑکی دے گا, لیکن کیا یہ تین ہی گناہ رہ گئے؟ کیا بے نمازی گناہگار نہیں ہے؟ سود کھانے والا گناہگار نہیں ہے؟ رشوت کا لین دین کرنے والا گناہگار نہیں ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھنے والا, گانے بازے سننے والا گناہگار نہیں ہے؟ ناچنے گانے والا گناہگار نہیں ہے؟ یہ گناہگار نہیں ہے؟ ان کا گناہوں کو سن کر آدمی مسکراتا ہے. اس میں کیا ہے, ابھی میں بھی تو ایسا ہی ہوں, میری بیٹی بھی کون سی نمازی ہے. بدقسمتی دیکھیں, ہمارے معاشرے کی بدقسمتی دیکھیں. اگر آج والدین کی یہ ڈیمانڈ آ جائے, کیونکہ سب جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا اسی پروڈکٹ نکلتی ہے, اگر ماں باپ کی ڈیمانڈ آ جائے کہ لڑکی چاہیے نیک اور لڑکا چاہیے نیک. ابھی تو پڑھاتے ہیں نا کہ بیٹی پڑھ لے, بولے گناہ کر کر کے پڑھ, اپنی عزت داؤ پہ لگا کے پڑھ, پڑھ لے پڑھے گی تو رشتہ ملے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک بار پھر اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے. یہ ارشاد دینداری دیکھو, جنہوں نے شادیاں کی ہیں, جن اسلامی بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, جن اسلامی بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, ان کو یہ بات آج سمجھ لینی چاہیے کہ اگر شوہر نیک ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے, اگر بیوی نیک ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. کئیوں کے گھروں میں طوفان آیا ہوا ہے, بدتمیزیاں آئی ہوئی ہیں, تباہی آئی ہوئی ہے. اچھا اب اس کا ایک آگے کا فیس دیکھیے, آگے کا. اب مرد نیک ہے نہ عورت نیک ہے, شادی بھی ہو گئی, اولاد تو نہیں ہونی ہے اللہ نے چاہ تو, یہ اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ یہ تو پوری ترتیب آؤٹ ہو گئی نا, پورا سسٹم برباد ہو گیا. اب اولاد کیسے نیک ہوگی؟ ماں باپ اٹھیں گے نماز کے لیے تو اولاد اٹھے گی, ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد نیک ہوگی, ماں باپ نمازی ہوں گے تو اولاد نمازی ہوگی نا. نتیجہ یہ نکلا کہ اولاد بڑی ہوتی گئی, ماں باپ کو اصل میں شروع میں نہیں سمجھ پڑتی. یہ جو والدین ہیں نا, ان کو شروع میں نہیں سمجھ پڑتی. شروع میں بچہ کیا کرے گا, بابا بابو منا اوئیں اوئیں کرتا ہے, آپ بھی کھلاتے رہتے ہو, موج لگی ہوئی ہے, بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے. لیکن جب بچہ گھر سے نکلتا ہے اسکول جاتا ہے نا, پھر سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ اسکول جاتا ہے وین میں واپس آ جاتا ہے, بس میں جاتا ہے واپس آ جاتا ہے. ابھی اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ گھر سے باہر نکلے. جس دن گھر سے باہر نکلتا ہے, جس دن اس کے دوست بنتے ہیں, اس دن آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ چلا گیا لگتا ہے یہاں سے. اب روکو تو رکتا نہیں ہے, مناؤ تو مانتا نہیں ہے, بچا تو بچتا نہیں ہے. بیٹی بولتی ہے کہ نہیں, بیٹا بولتا ہے کہ نہیں. تم سختیاں کر رہے ہو, تم پابندیاں کر رہے ہو, ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے. تم بڈھے ہو گئے ہو, تم بڈھی ہو گئی ہو. اب دونوں میاں بیوی بیٹھے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ اب بچے کا کیا کریں. ہون کی کریے, ہون دعا کریے, کیونکہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. آج بھی جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں, جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں, آپ میں سے بعض ہوئے جو ابھی شادی جن کی نہیں ہوئی, ان کو شادیاں کرنی ہیں, نیک لڑکی, وہ اسلامی بہنیں, وہ میری بیٹیاں, مدنی بیٹیاں جن کے یہاں ابھی شادیاں نہیں ہوئی, انہوں نے شادیاں کرنی ہیں, نیک ایماندار لڑکا ڈھونڈو. وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کی شادیاں کرنی ہیں, نیک و دیندار اپنی بہو کی تلاش کرو. وہ ماں باپ جن کو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں, ایماندار اور نیک لڑکا تلاش کریں, وہ ایماندار اور نیک لڑکی تلاش کریں. عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہو, عشق صحابہ اہل بیت میں ڈوبا ہوا, حلال روزی کمانے والا ہو, اللہ پاک سے ڈرنے والا ہو. جب ایسوں کی شادیاں ہوتی ہیں نا, جب بیوی بھی نیک ہو, شوہر بھی نیک ہو, تو اللہ پاک ان کے گھروں میں ایک نیک اولاد عطا فرماتا ہے. پھر وہ تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی. میں آپ کو بتاؤں تربیت کے تعلق سے ایک واقعہ, بڑا بڑا کمال کا واقعہ ہے تربیت کے تعلق سے, اولاد کی تربیت کے تعلق سے یہ واقعہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی کا سبب بن سکتا ہے. چنانچہ ایک بڑے ہی زبردست بزرگ حضرت سیدہ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 3 سال کی عمر کا تھا. کتنے سال کی عمر تھی؟ 3 سال کی عمر کا تھا. رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدہ محمد بن سوار رحمت اللہ تعالی علیہ کو نماز پڑھتے دیکھتا. ایک روز انہوں نے مجھ سے فرمایا, کیا تو اس اللہ کو یاد نہیں کرتا؟ اب یہ تربیت کا فارمیٹ دے رہا ہوں میں آپ کو, تربیت کا فارمیٹ دے رہا ہوں, تربیت کا ایک طریقہ, تربیت کا ایک اصول بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں ان ماں باپ کے لیے خاص بات کر رہا ہوں جن کے گھر میں آج چھوٹے بچے ہیں اور جنہیں بچہ کہہ کر انہوں نے چھوڑ دیا, جبکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچے کو بچپن میں بچاؤ, ورنہ بڑا ہو کر آپ کا بچہ بچے گا نہیں. بچہ کہہ کر چھوڑ دو گے تو بچ نہیں سکے گا, بچہ کہہ کر بچاؤ گے تو بچ جائے گا انشاءاللہ. یہ کہتا چلا آ رہا ہوں میں. اب یہ 3 سال کی عمر تھی حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمان, یہ 3 سال کے ہیں, مامو کی پرورش ہے. ٹھیک ہے, کس کی پرورش ہے؟ مامو کی پرورش ہے. مامو کہتے ہیں تو اس رب کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا. میں نے پوچھا میں اسے کس طرح یاد کروں, رب کو کس طرح یاد کروں؟ فرمایا جب رات کو سونے لگو تو زبان کو حرکت دیے بغیر, ابھی زبان کو حرکت نہیں دینی, حرکت دیے بغیر محض دل میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہو. کیا کہنا ہے؟ اللہ معیہ, اللہ ناظر الیہ, اللہ شاہدی. یعنی اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, اللہ معیہ اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ ناظرن الیہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے, اور اللہ شاہدی اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے. دل میں ان کلمات کو کہو, اتنا کہا. فرماتے میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور پھر ان کو بتایا تو انہوں نے فرمایا اب ہر رات 7 مرتبہ پڑھو, ہر رات 7 مرتبہ پڑھو. میں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کو بتایا کہ میں ہر رات 7 مرتبہ پڑھ رہا ہوں. فرمایا اب ہر رات 11 بار پڑھو. میں نے اسی طرح پڑھنا شروع کیا. اب دل میں میں اس ذکر کی لذت کو پا رہا تھا, اللہ پاک کے ذکر کی لذت کو میں دل میں پا رہا تھا. جب 1 سال گزر گیا, 1 سال تک میں یہ کرتا رہا, 1 سال گزر گیا تو میرے مامو جان نے فرمایا میں نے جو کچھ تجھے سکھایا ہے اسے قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا, انشاءاللہ یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا. سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ فرماتے میں نے کئی سال تک ایسا ہی کیا, پھر میں نے اپنے اندر اس کا بے انتہا مزہ پایا. میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا, پھر ایک دن میرے ماموں نے فرمایا اے سہل اللہ پاک جس شخص کے ساتھ ہو, اللہ پاک جسے دیکھتا ہو, اللہ پاک جس کا گواہ ہو, کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں. لہذا تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. پھر مامو جان رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس کے بعد پھر مامو جان رحمت اللہ تعالی علیہ کا جیسے کہ دنیا سے وہ پردہ بھی فرما گئے, تو آپ مسلسل یہ ورد کرتے رہے, یہ آپ کی تربیت ہوتی رہی اور وقت کے بہت بڑے ولی بن گئے, بہت بڑے ولی بن گئے. اور اتنے بڑے ولی بن گئے کہ حضرت سیدنا امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مرتے دم تک سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ کو کبھی نمک استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ولایت کے اس درجے پہ تھے, نیکی اور پرہیزگاری کے اس درجے پہ تھے. وجہ, ایک خاص وجہ, تربیت. 3 سال کی عمر, یہ میرے تمام تر پیرنٹس جتنے بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں, چاہے آپ جاپان میں ہیں, خواہ پاکستان میں ہیں یا انگلستان میں ہیں یا کسی بھی ملک کے اندر ہیں, یہ جو پیرنٹس مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں نا, ایک پرنسپل ذہن میں بٹھا لیں, اولاد ایکشن کو فالو کرتی ہے. کس کو فالو کرتی ہے؟ ایکشن کو فالو کرتی ہے. آپ کو جو کرتا دیکھتی ہے نا وہ اولاد کرتی ہے. یہ سننے کو کم فالو کرتے ہیں, دیکھنے کو زیادہ فالو کرتے ہیں. اے فور ایپل, ایپل دکھایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے. جب پڑھاتے ہیں کے فور کعبہ تو کعبۃ اللہ شریف دکھایا جاتا ہے, ایم فور مدینہ تو سبز گنبد دکھایا جاتا ہے. چیزیں دکھائی جاتی ہیں, دکھتا ہے وہ یاد رہتا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہماری اولاد اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کوئی زبان ہوتی ہے؟ کوئی لینگویج نہیں ہوتی, اس کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی.
یہ اپنے گھر میں جس لینگویج کو سنتا ہے نا وہی اس کی لینگویج ہو جاتی ہے. یہی بچہ انگلش کے گھر میں پیدا ہو تو انگلش بولنا شروع کر دیتا ہے, پنجابی گھر میں پیدا ہو تو پنجابی بولنا شروع کر دیتا ہے, مہمان کے گھر میں پیدا ہو تو مہمان بولنا شروع کر دیتا ہے. جو سنتا ہے ماں باپ کو وہ اس کی لینگویج بن جاتی ہے. کمنگ تو وہ بھی کمنگ بولنا شروع کر دیتا ہے, ادھر آؤ تو ادھر آنا شروع کر دیتا ہے, کھا لو تو سمجھ جاتا ہے کھانے کا مطلب کیا ہے, ایٹ تو سمجھتا ہے ایٹ کا مطلب کیا ہے. اولاد کی یہ سائیکی ہے, اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ اولاد کس چیز کو فالو کرتی ہے. ہمارا بہت بڑا پرابلم یہ ہو گیا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ والدین نے اولاد کی تربیت کا کام چھوڑ دیا, ایجوکیشن پر دھیان دیے اور ساری تربیت کی ذمہ داری دے دی تعلیم ادارے کے نام پر. نہیں ہے یہ اصول نہیں ہے. تعلیم ادارے والے ٹیچر ہیں, وہ آپ سے فیس لیتے ہیں, ماں باپ کی طرح تربیت نہیں کریں گے بلکہ یہ الٹا بچے کی شکایت کریں گے, آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے, آپ کا بچہ کرتا نہیں ہے, آپ کا بچہ وہ کرتا نہیں ہے, آپ کا بچہ کرتا نہیں ہے, یہ آپ ہی کی ذمہ داری ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اصل جو رسپانسبلٹی ہے وہ ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. اچھا اب اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے بنیادی طور پر میں نے جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ ماں باپ ہوں تو نیک, وہ خود ہی گناہ میں پڑے ہوئے ہوں گے, وہ خود ہی فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوں گے, وہ خود ہی گانے بازے سنتے ہوں گے, وہ خود ہی اپنے بچوں کو لے کر فنکشن میں جاتے ہوں گے, وہ خود ہی ناچتے گاتے ہوں گے. جب اتنا سا چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہوگا میری ماں شادی میں ناچ رہی ہے, اتنا چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہوگا میرا باپ شادی میں ناچ رہا ہے, اتنا چھوٹا سا بچہ دیکھتا ہوگا کہ میرا باپ شرابیں پیتا ہے, چھوٹا بچہ دیکھتا ہوگا میرا باپ فلاں کام کرتا ہے. یہ اولاد دیکھتی ہوگی کہ ہمارے ماں باپ گھر میں بیٹھ کر رات کو فلمیں دیکھتے ہیں, ہمارے ماں باپ صبح فجر میں نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہے, کبھی اس نے گھر میں نماز نہیں دیکھی, گھر میں تقویٰ نہیں دیکھا, گھر میں پرہیزگاری نہیں دیکھی, گھر میں نیکی نہیں دیکھی. اب ہم کہتے ہیں میری اولاد بگڑ گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں اولاد کی بگڑنے کی جگہ کون سی تھی, کہاں بگڑی یہ اولاد, کس نے بگاڑا ہے اولاد کو, کیوں حالات اور واقعات پر آپ بات ڈالتے ہیں کہ جناب حالات ایسے ہیں اور محلہ ایسا ہے تو اللہ کا ایسا ہے تو ملک ایسا ہے. ارے بھائی اسی ملک کے اندر امام موجود ہے, اسی ملک کے اندر حافظ موجود ہے, اسی ملک کے اندر قاری موجود ہے, اسی ملک کے اندر پوری داڑھی والے موجود ہیں, اسی ملک کے اندر نماز پڑھنے والے موجود ہیں, اسی ملک کے اندر نیکی کرنے والے موجود ہیں, اسی ملک کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونے والے موجود ہیں. اگر ملک کے اندر حالات خراب تھے تو یہ کیوں بگڑ رہے, نہیں آپ کیوں بگڑ گئے, آپ کیسے بگڑ گئے, وہ کیسے نہیں بگڑے, وہ کیسے حافظ بن گئے اسی ملک کے اندر, وہ کیسے قاری بن گئے اسی ملک کے اندر, وہ کیسے عالم بن گئے اسی ملک کے اندر, وہ کیسے نمازی بن گئے اسی ملک کے اندر, بتائیے. ارے جناب ان کی ضرورت نہیں ہوتی, ہماری ضرورت ہوتی ہے. وہ کیا ہوا کھا کر جیتے ہیں, وہ کیا مٹی کھا کر جیتے ہیں, ان کے بچے بیمار ہوتے تو کیا ان کے بچوں کو یہ نلکے کا پانی پلا کر دوا کے طور پہ دے دیتے ہیں. آپ جو آٹا کھاتے وہی کھاتے ہیں, آپ جو پانی پیتے وہی پیتے ہیں. اللہ پاک کی توفیق سے وہ نیکی کی طرف رہ گئے, کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, کوئی نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ پاک اسے نیکی کرنے کی توفیق عطا نہ کرے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اولاد کی تربیت, اولاد کو سمجھانا, جیسے کہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمہ کے ماموں نے 3 سال کی عمر سے انہیں اللہ پاک کا ذکر کرنا سکھا دیا. اور ذکر بھی کیسا, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے دیکھ رہا ہے, اللہ میرا گواہ ہے. تو جس کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت اس طرح کی ہی نہیں ہے. خوف خدا جو بچوں کے دلوں میں ڈالنا تھا ہم نہ ڈال سکے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم انہیں وہ باتیں ہی نہیں بتاتے. ہمارے گھر میں ان باتوں کا ذکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچہ بیٹھتا تو ہم اسے بتاتے کہ بیٹا یہ چیزیں ہیں. فرشتے اللہ کے خوف سے روتے ہیں, انبیاء اللہ کے خوف سے روتے ہیں, نیک لوگ اللہ کے خوف سے روتے ہیں. کبھی اس نے اپنے والد کو اللہ کے خوف میں روتا نہیں دیکھا, جب بھی دیکھا پیسوں کے لیے روتا ہوا دیکھا, پیسہ نہیں ہے, کب دندا نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, قرضہ چڑھ گیا ہے, گھر کرائے کا ہے, یہ ہے وہ ہے. بچے کو سمجھ آ گئی کہ یہ جینا اسی کا نام ہے, جینا اسی کا نام ہے. کچھ پیسے ہوتے تو یہ بھی لے لیتا بیٹا, کچھ پیسے ہوتے تو یہ کو بیٹا میں نے تو جیسے تیسے زندگی گزار دی, اب تم نے اس طرح نہیں رہنا,
پھر جناب یہاں جاپان پہنچے اور بچہ یہاں بےچارا 20-25 سال کا ہو گیا تو والد صاحب اپنی وہ شروع سے مطلب کہ 1970 سے کہانی شروع کریں گے، تمہیں نہیں پتا ہم 25-26 سال پہلے کیسے آئے تھے، اب یہ جناب یہ پوری کہانی بچے کو حفظ ہو گئی، بچہ کتاب لکھ دے گا واہ والد صاحب کی پوری جرنی کی، لیکن جب بھی بیٹا آئے گا تمہیں نہیں پتا ہم نے کیسے کمایا، تمہیں نہیں پتا ہم نے کیسے کمایا، فٹ پاتھوں پہ سوتے تھے، تمہیں گھر مل گیا، تمہیں پنکھا مل گیا، تمہیں اے سی مل گیا، اب بیٹا زندگی بھر یہی باتیں سن رہا ہے، امی سے بھی یہی باتیں سن رہا ہے، تو بیٹے کا کام کیا ہو گیا، کماؤ پڑھو موج کرو، اب یہ کماؤ پڑھو موج کرو کے چکر میں بچہ نکل گیا سیدھا شراب خانے کی طرف، نکل گیا جوئے کی طرف، آوارہ دوستوں کی طرف، بیٹی نکل گئی بوائے فرینڈ کی طرف، بیٹا نکل گیا گرل فرینڈ کی طرف، یہی ہوا ہے، ہماری سٹوری اسی طرح کی ہے، ارے کبھی گھر کے اندر اس نے نماز عبادت دیکھی نہیں، اللہ پاک کی کروڑوں رحمتوں میرا امیر علیہ سنت پر فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنے گھر میں نماز دیکھی ہے، گھر میں نماز دیکھی ہے، میرے گھر میں نماز پڑھتے تھے، میری امی مجھے نماز کے لیے اٹھاتی تھی، اٹھو نماز کے لیے اٹھو، نماز کو میں نے خود دیکھا ہے امیر سنت کو اپنی اولاد کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے، یعنی میرے یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں میرے پیارے سے بھائیو، جب تک کہ آپ کا بیٹا چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے ابھی بالغ بھی نہیں ہوتے تھے، جب تک اٹھ کر بیٹھ کر باتھ روم کی طرف چلنا پڑے امیر سنت وہاں سے اٹھتے بھی نہیں تھے، اپنے بولے بیٹا اٹھتا ہی نہیں ہے، میں تو کوشش کرتی ہوں اسلام بھائی، میں تو کوشش کرتی ہوں، امی جان آپ کی کوشش سمجھ میں نہیں آ رہی میرے، آپ کا بیٹا اسکول کے لیے اٹھ گیا آپ سے، ٹیوشن کے لیے اٹھ گئے آپ سے، نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا، اسکول کے لیے تو اٹھ گیا، کیا کرے کتنا چلائیں نہیں اٹھا، اچھا میں آپ کی توجہ چاہنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، اللہ نہ کرے ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، چس کی بھی مثال دے رہا ہوں، کہا آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، بچہ سویا ہوا ہے، کیا کریں گے، اٹھو اٹھو بیٹا آگ لگ گئی ہے، اٹھو بیٹا آگ لگ گئی ہے، چار دفعہ اٹھایا نہیں اٹھا، چھوڑ کے چلے جائیں گے، ارے نہیں اٹھ رہا کیا کرنا ہے، نہیں اٹھ رہا کیا کرنا ہے، چھوڑ دو نہیں جل جائے گا، ارے دنیا کی آگ سے جلانے کے لیے گریبان سے پکڑ کر بچے کو اٹھایا، تم نے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بچے کو نہ اٹھایا، کہ بیٹا جہنم کی آگ میں جلنا ہے، وہ صرف بیٹے کا مسئلہ نہیں ہے، میں والدین سے کہہ رہا ہوں ہم سب کے لیے یہ غور یہ لمحہ فکر ہے، قیامت کے دن ماں باپ سے اولاد کی تربیت کا سوال کیا جائے گا، یہ اپنی اولاد کو نماز نہ سکھانے والوں، اپنی اولاد کو قرآن نہ سکھانے والوں، اولاد کو اسلام و دین کی باتیں نہ سکھانے والوں، انہیں خوف خدا کی باتیں نہ بتانے والوں، انہیں دین اسلام و مذہب کی طرف عشق رسول کی طرف نہ چلانے والوں، تم ذرا سوچو قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کیا جواب دو گے، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا، اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا اپنے بچے کو مالدار نہیں دیندار بنا کے دنیا سے جاؤ، ہم مالدار بنا کے جاتے ہیں، بچہ میرا مالدار بنے، دیندار کیسے بنے گا، دیندار بنانے جاؤ تو کہتے بے دین اس پہ کیا کمائی ہوگی بیٹا، کیا کمائی ہوگی، تو یہ جو ہزاروں لاکھوں علماء، ہزاروں لاکھوں امام، ہزاروں لاکھوں مؤذن، ہزاروں لاکھوں دین کی خدمت کرنے والے معاذ اللہ کیا یہ بھوکے مرتے ہیں، میرے پیر و مرشد امیر سنت کا آج تک کا چیلنج ہے، ایک عالم دین بتاؤ جس نے خودکشی کی ہو، ایک عالم دین آپ سب سے میں پوچھتا ہوں بتائیں جس نے خودکشی کی ہو، سوسائڈ کیا ہو، عالم ہو عالم دین اور اس نے خودکشی کی ہو، نیور ایور کبھی بھی آپ نہیں ثابت کر سکتے کسی عالم دین نے اس خودکشی کی ہوگی، کہ اللہ پاک اس کو ایسا توکل عطا فرماتا ہے، وہ اپنے رب پر ایسا بھروسہ کرتا ہے کہ وہ کبھی خودکشی کی طرف نہیں جاتا، وہ جانتا ہے کہ اگر میں پریشان ہوں تو میری پریشانی دور کرنے والا میرا رب ہے، میں قرض دار ہوں تو میرا قرضہ اتارنے والا میرا رب ہے، میں پریشان حال ہوں تو میری پریشانی دور کرنے والا میرا رب ہے، میں اگر بیمار ہوں تو مجھے شفا دینے والا میرا رب ہے، میرے گھریلو حالات خراب ہیں تو درست کرنے والا میرا رب ہے، میں چاروں طرف سے پھنس چکا ہوں مگر مجھے یہاں سے نکالنے والا میرا رب ہے، یہ جانتے ہیں علماء ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، توکل کو جانتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کس کو کہتے ہیں یہ جانتے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت دیکھیے، اللہ پاک ان کی کم آمدنیوں میں بھی انہیں سکھ والی زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی اولاد بھی امام بن جاتی ہے، دیکھے ان کی اولاد بھی امام بن جاتی ہے، علماء کی اولاد یہ عالم بن جاتی ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے۔ تربیت، آج کا میرا موضوع آپ سمجھ گئے ہوگے میں کیا کہنا ہے، اور یہ میرا موضوع خاص طور پر مجھے پتا ہے کہ ہمارے اوورسیز والوں کے لیے یہ درد سر ہے، درد سر ہے، کیا کرے۔ اب آپ کے گھر کے باہر سڑک سے لے کر تعلیمی ادارے تک، وہاں سے لے کر دفاتر تک کا ماحول تو آپ نہیں بدل سکتے نا، آپ کے کنٹرول کے باہر ہے، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ، بٹ ان یور ہاؤس یو کین ڈو ایوری تھنگ، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بھائی کون سی گورنمنٹ ہے، کون سا ایسا لو ہے جو آپ کو گھر کی چار دیواری کے اندر کہتا ہے کہ نہیں جب تک گناہ نہیں کرو گے تمہیں ہم اپنے ملک میں نہیں رہنے دیں گے، شراب نہیں پیو گے تمہیں اپنے ملک میں نہیں رہنے دیں گے، جوا نہیں کھیلو گے اپنے ملک میں نہیں رہنے دیں گے، ٹی وی پر فلمیں ڈرامے گانے باجے بھی حیا کے پروگرام نہیں دیکھو گے ہم تمہیں اپنے ملک میں نہیں رہنے دیں گے۔ مجھے کسی ایک ملک کا ایک ایسا قانون ثابت کر کے دیں، نہیں ہے ایسا، کوئی ایسا لا نہیں ہے، بلکہ یہ ملک اس طرح کئی ملک ہے، فریڈم آف ریلیجیس یہاں کی پرنسپل ہیں، آزادی ہے۔ میں اس وقت مسجد میں بیٹھ کے جاپان میں بیان کر رہا ہوں، مسجد دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی مجھے، میں آپ کو اپنی خوشی کا اظہار کیا کروں، اللہ پاک کی رحمت ہے کہ میں اللہ پاک کے گھر میں بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں، اتنی پیاری خوبصورت عالیشان مسجد ہے، اللہ اس کے بنانے والے اس کو آباد کرنے والوں کو آباد رکھے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا سوچ بنانی پڑے گی۔ ہمیں گھبراہٹ پتہ ہے کب ہوئی تھی، یہ میں آپ کو بتا، ہمیں گھبراہٹ سب سے پہلی گھبراہٹ کب ہوئی تھی، جب بیٹے کو آپ نے کسی کام کا کہا اس نے کہا نہیں کرتا، نہیں کرتا، کیا ہے، کیا پرابلم ہے آپ کو، نہیں کرتا نا، دیکھو دادا پریشرائز نہیں کرے، ہاں ہاں فون کر دوں گا، کال کر دوں گا، چلا جاؤں گا، رائٹ، گھبراہٹ شروع ہو گئی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ اور میں کہتا ہوں اب تو جو ہونا تھا بھیا ہو گیا، یہاں گھبراہٹ شروع ہوئی، یعنی یہاں بھی گھبراہٹ کیوں شروع ہوئی پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، گھبراہٹ اس لیے ہوئی کہ اس نے آپ کی نافرمانی شروع کر دی، جس دن پہلی بار اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی نا، اسی دن پکڑ لیتے نا تو آج آپ کا نافرمان نہ ہوتا، پہلی رب کی نافرمانی۔ ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی، ایک شخص کو سزائے موت، پھانسی کی سزا سنا دی گئی، جب اس کو سزائے موت کے لیے آخری دن تھا، وہ لاسٹ ڈے تھا، اس کو سزائے موت ہونی تھی، تو پوچھا جاتا ہے بھائی تمہاری کو آخری خواہش ہے، تو اس کو کہا بھائی تمہاری کو آخری خواہش ہے، کہا ہاں، کہا کیا، مجھے میری ماں سے ملنا ہے، چاہیے چلو قاتل آدمی ہیں، اتنی تو شرافت ہے کہ مرنے سے پہلے ماں سے ملنا چاہتا ہے، ماں کو دیکھنا چاہتا ہے، ماں آئی، جیسے ہی ماں آئی نا وہ ماں پر جھپٹا اور ماں کو مارنے لگا، کیا کرنے لگا، ماں پر جھپٹا اور ماں کو مارنے لگا، پولیس والوں نے پکڑا، تو عجیب بے رحم ظالم آدمی ہے، مرنے جا رہا ہے، معافی مانگتا، ماں سے دعائیں کرا تھا، تو ماں کو مار رہا ہے، جواب دیتا ہے کیوں نہ ماروں، کیوں نہ ماروں، میں اس پہ جہاں کھڑا ہوں نا اس کی وجہ سے کھڑا ہوں، کیا کیا مطلب تیرا، کہ جب میں چھوٹا تھا نا تو پہلی بار میں اسکول سے پینسل چڑا کے لایا تھا، اس وقت میری ماں نے مجھے شاباشی دی تھی، اگر اسی وقت میری ماں مجھے روک لیتی نا تو پینسل سے انڈا، انڈے سے پیسہ، اور پیسے لوٹتے 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 تھے ڈاکو بن کر، آج میں قاتل نہ بنا ہوتا، میں یہاں تک پہنچا، مجھے روکا نہیں، یہ ابتدا ہوتی ہے، یہ ابتدا ہوتی ہے جو ماں باپ جانتے ہیں، ماں باپ جانتے ہیں، سب پتہ ہے ماں باپ کو کہ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے. ویری فرسٹ ڈے، ویری فرسٹ ٹائم اپنی اولاد کو سنبھال لیں. ہمارے یہاں جیسے بھائی یو کے یا یورپ یا اس طرح کے ممالک کا سفر ہوتا ہے تو تقریباً یہ سمجھیے وہاں کا ہاٹ ایشو ہے، جو ہمیں اس وقت برننگ ایشو ہے، یہ برننگ ایشو ہے پیرنٹس کا. مجھے اتنے لیٹر آتے ہیں ماؤں کے، اتنے لیٹر آتے ہیں ماؤں کے، میرے بچے کے لیے دعا کرو میرے بچے، کیونکہ اٹھا کر اولڈ ایج ہاؤس ہوم میں ڈال دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں. بے شرم بے غیرت ہے یہ بچے، ایسے بچے بے شرم ہیں، بے غیرت ہیں، بے حیا ہیں، جو اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح کی کیفیت رکھتے ہیں. یہ ڈرے اللہ پاک سے کہ کہیں ایسا نہ کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے اور انہیں اٹھا کر جہنم کی آگ میں ڈال دے. وہ اس بات کو دلیل نہ بنائیں کہ یہ بول رہا ہے تو ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی تھی. وہ آپ کے ماں باپ اور اس کے رب کا معاملہ ہے. آپ کو حکم یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کا احترام کرو، ان کی بات مانو. آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. ماں باپ کی صرف وہی بات آپ نہیں مانیں گے جو ماں باپ وہ بات کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی ہو. اس کے علاوہ آپ کو ماں باپ کی بات ماننی ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، ماں باپ کو راضی کرنا ہے. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ والد راضی، باپ راضی، رب راضی. باپ ناراض، رب ناراض. ماں کے لیے کیا بولوں، ماں کے تو ہر ٹرک اور ہر رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کے قدموں تلے جنت. یہ تو سب ہے اور ہے، حقیقت ہے. جس کے ماں باپ چلے جاتے ہیں ان کو پوچھو ان کا کیا کیا چلا گیا. تو اولاد کو نافرمانی ماں باپ کی، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے جب اولاد نافرمانی کی رب کی، اسی وقت پکڑ لیتے. ایک واعظ کہنے والا، بیان کرنے والا، لوگوں کو نصیحت کرنے والا شخص تھا، واعظ کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا. دیکھا تو جوان بیٹا کسی عورت کو دیکھ رہا ہے، اجنبی عورت کو دیکھ رہا تھا. تو والد صاحب نے جب اس کو دیکھا تو کہا بیٹا صبر کر. کیا کہا؟ صبر کر. اسی وقت دھڑام سے وہ اسٹیج سے گرا، اور اللہ پاک نے اس وقت کے نبی پر وحی فرمائی، جا کر اس شخص سے کہہ دو کہ میری نافرمانی دیکھ کر صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ صبر کر، میں اس کی نسلوں میں کبھی صدیق پیدا نہیں کروں گا. یعنی اللہ کی نافرمانی دیکھ کر والد صاحب کا خون کھولتا نہیں تھا، ماں کا خون کھولتا نہیں تھا. کیا آپ کو پتہ نہیں سختی کرنے کی اجازت ہے؟ ٹیوشن نہ پڑھنے پر سختی کی، اسکول نہ جانے پر سختی کی، پڑھائی نہ کرنے پر سختی کی، امتحان میں فیل ہونے پر سختی کی، یہ ساری چیزیں سختی کرنے کی یاد آئیں. لیکن نماز نہ پڑھنے پر، ایون کہ آفس نہ جانے پر سختی کی. بھوکا مرے گا، دو پیسے کما لے، اٹھ کر کاروبار کر لے، دو کتابیں پڑھ لے، بھوکا مرے گا. اس کو بھوکا مرنے سے ڈرایا، جہنم کی آگ سے نہ ڈرایا، اللہ کے خوف سے نہ ڈرایا. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں واضح ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی پتھر ہے. میرا آج کا بیان اسپیشل پیرنٹس کے لیے، ورلڈ وائڈ دنیا بھر میں بسنے والے پیرنٹس کے لیے، ماں باپ کے لیے. کیونکہ جب آپ اولاد کو لے کر یا اولاد کو چھوڑ کر مال اور دولت کمانے کے لیے نکلتے ہیں نا، میرے پیر سے پیچھے بہت کچھ اجڑ جاتا ہے. میں کتاب ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک بہت ہی بڑا سیٹھ جس کی دنیا بھر میں بزنس پھیلا ہوا ہے اور ٹریول کر رہا ہے، وہ ٹریولنگ، لاٹ آف ٹریولنگ، پلاٹینیم بن جاتا ہے، کارڈ بن جاتا ہے، گولڈ کارڈ بن جاتا ہے، یہ کارڈ بن جاتا ہے، فیسلٹیز ہو جاتی ہیں. اتنا بڑا ہو گیا، اس کی اتنی ایئرپورٹ پر اس کی مطلب کہ وہ سہولیات تھی، بہت ٹریول کرتا تھا، اور دنیا بھر میں اس کی برانچز تھی، دنیا بھر میں اس کا بزنس تھا، جاتا تھا. ایک دن ایئرپورٹ پہ کنیکٹنگ فلائٹ کا انتظار کر رہا ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، ویٹنگ. ہاں کب سے نکلا ہوں، ینگ تھا، ینگ بچہ چھوٹا تھا، آج دنیا میں کہاں کہاں بزنس ہے. اپنے پورے امپائر آف بزنس کو یاد کر رہا ہے، پورے امپائر آف بزنس کو یاد کر رہا ہے. اور اسی خوابوں میں خیالوں میں کھویا ہوا ہے. اچانک موبائل کی گھنٹی بجتی ہوئی, بھائی کا فون ہے, خوش ہے بھائی نے یاد کیا. ہلو سامع صاحب, بھائی جان کہاں ہیں؟ تو میں فلاں ایئرپورٹ پہ ہوں, آگے کنیکٹنگ فلائٹ کا ویٹ کر رہا ہوں. بھائی جان جلدی آ جائیں, ہو سکتا ہے آپ اپنی بیوی کو دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں, جلدی آئیں بس. یہ کہہ کے اس نے لائن کاٹ دی. وہ بکا بکا رہ گیا. آپ سوچئے کہ کہاں گھوم رہا تھا, فون آیا کہاں آ گیا, کیا کہہ دیا اس نے, کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی. اس نے فلائٹ چینج کرائی اور اپنے ملک, یہ عرب دنیا کا واقعہ ہے, اپنے ملک کی طرف فلائی کی اور پہنچا. بھائی کو بتا دیا میری یہ ٹکٹ ہے, یہ بورڈنگ پاس ہے, میں اتنے بجے میری فلائٹ لینڈ کر رہی ہے. بھائی اس کو لینے ایئرپورٹ پہنچ گیا. بھائی نے اس کو گاڑی میں بٹھایا. اب گاڑی, بھائی بات کچھ نہیں کر رہا اس سے, بولا کیا ہوا, بولا بتا دوں گا بتا دوں گا. اب چلو لے کے جا رہا تھا تو جاتے جاتے بھائی اب اس کے گھر جانے کے بجائے اپنے گھر لے گیا. بولا مجھے میرے گھر لے جاؤ, مجھے میری بیوی بچوں کے پاس جانا ہے, تو مجھے بتا تو صحیح کیوں اتنے سیریس ہو, ہوا کیا ہے؟ گھر لے گیا, گھر لے جا کے کہا کہ بھیا آپ نے آنے میں دیر کر دی, بھابھی اب دنیا میں نہیں رہی, اس کا انتقال ہو گیا. ڈیتھ باڈی پولیس اپنے ساتھ لے گئی. پولیس ساتھ لے گئی؟ وائے پولیس کیوں ساتھ لے گئی؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ 18-20 سال کا بیٹا تھا اس کا. میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ لوک اپ میں, جیل میں. بیوی مر گئی, بیٹا لوک اپ میں ہے, پرابلم کیا ہے؟ بات تو بتاؤ, ہوا کیا؟ کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو چلے گئے کمانے کے لیے, آپ تو دن رات نوٹے کمانے میں اور دھندا بڑھانے میں, کاروبار بڑھانے میں مصروف ہو گئے. پیچھے آپ کا بیٹا تھا اور آپ کی بیوی تھی. اب ایک ہی بیٹا تھا, پیسے آپ بھیج رہے تھے. بیٹا کب برے دوستوں میں چلا گیا اور کب نشے کا عادی بن گیا, اس کی ماں کو پتا نہ چلا. آہستہ 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 اس کی عادت بگڑتی گئی. وہ سمجھاتی تھی لیکن وہ سمجھتا نہیں تھا. لیکن جب بات حد سے آگے بڑھ گئی تو آپ کی بیوی نے اس کو ٹوکنا بولنا شروع کیا, زیادہ شروع کیا, تو اس کو غصہ آ جاتا تھا. کیونکہ جب بندہ نشے کے عادی بن جاتا ہے نا تو اس کے دماغ میں غصہ بھر جاتا ہے اور وہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا, کیونکہ وہ نشہ اس کے خون کو چوس رہا ہوتا ہے, اس کے دماغ کی شریانوں کو نسوں کو بلاک کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ایگریشن بڑھ جاتا ہے, جو نشے کا عادی ہوتا ہے اس کے اندر ایگریشن بڑھ جاتا ہے. یہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو کیا وہ بات بات پہ لڑتا. ایک دن اس کے دوستوں کے ساتھ نشے کا پروگرام تھا تو دوستوں کو بتاتا اس کا باپ تو امیر ہے, وہ پیسے لیا چلتے ہیں. تو اس نے اپنی ماں سے پیسے مانگے تو ماں نے کہا میں نہیں دوں گی. کہا ماں میرا پروگرام بن گیا, مجھے پیسے دو. کہا نہیں دوں گی. اور ماں نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا, جیسا تیسا ڈانٹنا شروع کیا. اس پر اس پہ جو نشے کی جو کیفیت تھی نا, دماغ خراب ہو چکا تھا اس کا. بس اس کو پتہ نہیں کیا ہوا تمہارے بیٹے کو کہ اس نے چیخنا چلانا شروع کیا, ماں پیسے دے ورنہ میں ابو کو فون کر کے بولوں گا تیرا کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلق ہے, پیسے دے. ہاں بولی بےغیرت, نشے کا تو عادی تھا ہی, بےغیرت ہوگا اپنی ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے. تو ماں نے اس کو دی دو چار پیسے میں اس کو اور غصہ آ گیا. غصے میں آ کر وہ کچن میں گیا اور کچن میں جا کر اس نے چاقو لیا اور چاقو لے کر اس نے اپنی ماں کو یہ مارا یہ مارا یہ مارا یہ مارا. ماں چلا رہی ہے, وہ ماں پر مارا مار رہا ہے مار رہا ہے مار رہا ہے, خون خون کر دیا. آس پاس پڑوسی جمع ہو گئے ماں کی چیخو پکار سن کر. مگر تیری بیوی چیختے 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 بھائی مر گئی. اور پڑوسیوں نے پولیس کو بلا لیا, لڑک تیرے بیٹے کے ہاتھ میں خنجر, ماں کی لاش خون میں لتپت, وہ وہاں پڑا ہوا افسوس کر رہا ہے. پولیس لے گئی, تیرے بیٹے کے بعد 302 کا مقدمہ چل گیا. اب سوچیے اس آدمی کی کیفیت کیا ہوگی. پورا بزنس, پیسہ, کاروبار, سب کچھ, اور پیچھے ایک بیوی اور ایک بچہ. بیوی مر گئی, قاتل کون؟ بیٹا. کیا کرے؟ کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ لوکب میں. کہا چلو گیا لوکب میں ملنے کے لیے. بچے نے جوان ہو کر اب اپنے باپ کو دیکھا,
ٹائم ہی نہیں تھا.
دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, پہلے تو روئے, بات کچھ نہ ہو سکی. جب مڑ کر باپ جانے لگا تو بیٹے نے آواز دی, ابو ایک بات تو بتاؤ, میں جو یہاں تک پہنچا ہوں اس کا مجرم کون ہے؟ تم کہاں تھے جب میں پورے دوستوں میں چلا گیا؟ تم کہاں تھے جب میں نشے کا عادی بن گیا؟ تم کہاں تھے جب میں شرابیں پینے والا بن گیا؟ جب مجھے ضرورت تھی, جب میں بگڑ رہا تھا, میرے باپ تو کدھر تھا؟ میں آج جہاں تک پہنچا ہوں, بتاؤ مجرم کون ہے, میں یا تم؟ باپ کے پاس کوئی جواب نہ تھا. کتاب میں لکھا ہے اس کی جتنی جائیداد, جتنا مال و اسباب تھا, سب اس نے رائے خدا میں صدقہ کر دیا اور مسجد کا کونا پکڑ کے بیٹھ گیا. اب اس کے پاس آپشن تھا کیا؟ بیوی مر گئی, قاتل بچہ, بچے کو پھانسی چڑھ گئی, سب ختم ہو گیا. ماں خوف خدا کی باتیں کرتی ہے, جب بیٹا دیکھتا ہے, وہ بیٹی دیکھتی ہے کہ میرے ماں باپ اللہ کی یاد میں روتے ہیں, مدینے کی یاد میں روتے ہیں, مکے کی یاد میں روتے ہیں. ان کو مال و دولت کی نہیں, ان کو اپنی مغفرت کی فکر ہے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے, ہماری اولاد کو بخش دے. جب اولاد یہ دیکھتی ہے نا میرے پیارے سنے بھائیوں, تو وہ اولاد گھر کے اندر ہی نیک بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ تربیت ہے, یہ دیکھنے کی بات ہے. اس کے لیے بنیادی بات جو میں نے بیان کی تھی, وہی جہاں سے میں نے بیان شروع کیا تھا کہ ماں نیک ہو اور باپ نیک ہو, لڑکا نیک ہو. ایسا نہیں ہے کہ اگر باپ گھر پر نہیں ہے تو اولاد بگڑ جائے گی, اگر ماں نیک ہے انشاءاللہ بچا لے گی, جبکہ باپ کی ضرورت ہے. لیکن ماں ہی جب خدا نہ خواستہ نیک نہ رہی, ماں ہی فنکشن میں جاتی ہے, ماں ہی نمازیں چھوڑتی ہے, ماں ہی برائیوں میں پڑ جاتی ہے اور اولاد کو روکتی تک نہیں ہے, تو ہوگا کیا؟ اور باپ صرف پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری ذمہ داری یہی ہے. باپ سمجھتا ہے میری ریسپانسبلٹی یہی ہے کہ میں کماؤں اور گھر پہ دوں. نہیں, یہ آپ کی ذمہ داری کا ایک پارٹ ہے, یہ آپ کی کمپلیٹلی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی میری کمپلیٹلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم گھر میں نہ نفقہ دیں, کھانا پینا دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے لیے 12-12 مہینے کا راشن عطا فرماتے تھے, اپنے لیے ایک اگلے دن کے لیے بھی بچا کر نہیں رکھتے تھے. میرے آقا کا توقع اس مقام کا تھا, لیکن اپنے گھر والوں کو 12-12 مہینے کا راشن عطا فرماتے تھے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ہی اپنے گھر میں پورے دن کا سامان خود ہی پہنچا دیا کرتے تھے, ازواج مطہرات کے گھروں میں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے, تربیت اولاد یہ ہماری بہترین ذمہ داری ہے, بڑی ذمہ داری ہے. پیسے سے آپ کے بیٹے کا جسم پل بڑھے گا, جسم کو ملے گا, مگر اس کی روح کو کیا مل رہا ہے؟ اس کی سوچ کو پاکیزگی کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا, خوف خدا دل میں پیدا کرنا پڑے گا, عشق رسول دل میں پیدا کرنا, گھروں کو پاک کرنا پڑے گا گناہوں سے. گھروں میں نمازیں ہوں, گھروں میں عبادت ہو, گھر میں پرہیزگاری ہو, گھر میں ذکر و اذکار ہو, گھر میں نیکی ہو. یہ جانداروں کی تصویریں گھروں سے نکالو, گناہ بھرے چینل گھروں سے نکالو. نماز کے وقت ماں باپ اولاد سب اٹھے, پھر دیکھیے انشاءاللہ گھر میں کیسا امن, کیسے پیار, کیسی محبت کا ماحول بنتا ہے. باتیں کر کے میں تو چلا جاؤں گا, مگر یہ یاد رکھیے گا, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. آپ بھی مرو گے, میں بھی مروں گا, مجھے بھی میرے رب کے حضور حاضر ہونا ہے, آپ کو بھی آپ کے رب کے حضور حاضر ہونا ہے. اللہ پاک آپ کی میری بے حصہ بخشش کرے, اللہ پاک آپ کی میری اولاد کی بھی بے حساب بخشش کر دے. میرے جتنے دیکھنے سننے والے عاشقان رسول نے دعا ہے, اللہ پاک ہم سے حساب نہ لے, اگر حساب لیا تو ہم مر جائیں گے, اگر حساب لیا ایک لمحے کا حساب نہیں دے سکیں گے ہم. ہمارے پاس ایسی کوئی نیکی, ایسا کوئی عمل نہیں کہ اپنے رب کے حضور حساب دے سکیں, مگر ہم نے ایک مقصد جو بنا لیا نا, کماؤ, صرف کماؤ پیسہ, نتیجہ کل میرا بیان تھا وہاں پر، میں نے وہی ان سے بات کی، میں کہا اتنے 25-25, 26-26, 30-30 سال فورن میں گزارنے کے بعد بھی جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بھی تدفین و کفن دفن کے لیے چندہ ہوتا ہے کہ یار تھوڑا چندہ کرو، اس کے کفن دفن کرنے، تو 26 سال گزارنے، 25-30 سال گزارنے کے بعد بھی اتنا بھی پیسہ نہ چھوڑا کہ میرے پیسے سے میرا کفن دفن ہو جاتا، کیا کمال ہو گیا یار. دعا کرو ہم یہاں مرے ہی نہ، ہم کو اللہ پاک مدینے میں موت دے دے، بس ہم مدینے میں مر جائیں، یہاں نہ مرے. یہاں تو پہلے مرتے ہیں تو کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیتے ہیں، پتہ ہوگا آپ کو تو یار، میرے سے زیادہ پتہ ہوگا، آپ نے تو پتہ نہیں کتنی میتیں کولڈ اسٹوریج سے نکالی ہوں گی، اور آپ کو کہا گیا ہوگا انہیں اپنے ملک بھیجو، اب جناب ان میں دوائیاں ڈالی جائیں گی، پھر جناب جہاز کے ذریعے ملک بھیجوایا جائے گا. پتا چلا 8 دن 10 دن کے بعد تو میت ملک پہنچی ہے. کتنے گھنٹے بیٹھی ملک میں جا کر؟ کتنے گھنٹے رہی؟ 4 گھنٹے 3 گھنٹے 2 گھنٹے. رونا دھونا ہوا ہے، چلا گیا، وہ 10 دن پہلے چلا گیا تھا. اتنی اذیت، اتنی تکلیف دے کر یہاں بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا تکلیف دینے کی ضرورت تھی؟ کبھی اس کولڈ اسٹوریج میں آپ کھڑے رہے ہیں جس کولڈ اسٹوریج میں میت رکھی جاتی ہے؟ زندہ آدمی 1 گھنٹہ نہیں کھڑا رہ سکتا، میت 6-6, 7-7 دنوں تک، 2-2, 3-3 دنوں تک رہتی ہے، آئس ہو جاتی ہے، برف ہو جاتی ہے. بھائی کولڈ اسٹوریج میں رکھا کیوں تھا؟ تاکہ جسم برف ہو جائے، برف ہو جائے نا. اس میت کو، اس جسم کو تکلیف کتنی پہنچ رہی ہوگی اس کولڈ اسٹوریج میں، کبھی اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ کیا لگتا ہے میت کو تکلیف نہیں ہوتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. غسل بھی نرمی سے دینا چاہیے تاکہ میت کو تکلیف نہ ہو. اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیا، پھر نکالا. امین تو تصور کرے، نکالا، برف پگھل رہی ہے، بدن پگھل رہا ہے، کتنی تکلیف. ابھی آپ اور ہم زندہ ہیں نا، میں تو کہتا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا، وصیت اور نصیحت دونوں کر جاؤ، میرے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے دعا کرو کہ میں مدینے میں مروں، بس. آقا فرماتے تمہیں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. مجھے مرنا ہے آقا گنبدِ خضرا کے ساحے میں، وطن میں پردیس میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. تمنا تو کر سکتے ہیں نا، دعا تو کر سکتے ہیں. اور اگر بسا کے تو پر، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے میرا بھی نہیں پتہ، بول تو رہا ہوں، فلائٹ تو ابھی بھی باقی ہے، ابھی تو دن ہے، پتہ نہیں اگلا لمحہ میرے لیے کیا ہے، مگر یہاں مرنا نہیں ہے، مدینے میں مرنا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. یہ بتاؤ، یہ اولاد کو سکھاؤ، یہ اولاد کو سکھاؤ، مدینے کی باتیں، مکے کی باتیں، کعبے کی باتیں، آقا کی باتیں، صحابہ کی باتیں، معجزوں کی باتیں، معجزے، کرامات، اولیاء، برکتیں، صحابہ، اہل بیت، ان کی محبتیں، ان کے رشتے، ان کی دین کی راہ میں قربانیاں، یہ بتاؤ اولادوں کو. یہ اولاد کو عجیب و غریب کہانیاں سنا دیں، دین، مذہب، اسلام، حسن اعتقاد، درست عقیدے، اہل سنت کے، اس کو اپنے اولاد کے دماغوں میں اتاریں، بالخصوص ایسے ممالک کے اندر جہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ کب بندے کا ہاتھ سے ایمان چلا جائے، کب وہ اللہ کا انکار کر بیٹھے، کب وہ قرآن کریم کا انکار کر بیٹھے، کب وہ نبی پاک کے آخری نبی ہونے کا انکار کر بیٹھے، کب کسی صحابی کے بارے میں غلط بات کر بیٹھے، معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ، کب آ کر ہم سے کوئی دو سوال کر لے، ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا اس کا جواب کیا دے. ایسے یہ حالات ایسے ہیں، بچے کو ابھی سے سکھاؤ، بیٹا یاد کر لے اللہ ہے اور ایک ہی ہے، اور سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا اور اعلی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے،
ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، دماغ میں بٹھا دیں، ان کی شفاعت ملے گی، ان کے صدقے جنت میں جائیں گے، ان کی سنتوں پہ چل کر کامیابی ہے، ان کے طریقے پر چل کر کامیابی ہے۔ بیٹا ان کے راستے سے ہٹے تو بھٹک جائیں گے، کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ ابھی سے اپنے اولاد کے ذہن میں بٹھا دو، اور اس کے اولاد کے ذہن میں بٹھاؤ، بیٹا قرآن میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فی، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ اپنے، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، سچا کلام ہے، اور اسی کے پیچھے چلنا ہے، یہی راہ ہدایت ہے، ذہن میں بٹھا دے۔ وہ بٹھائیں ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی جنت، سب صحابیات بھی جنتی جنت، بٹھائیں اپنے اولاد کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوگا، اولاد کے ذہن میں بٹھائیں گے۔ ایمانیات کی مضبوطی، عقیدے کی مضبوطی، یہ سب سے بنیادی ہے۔ اور اس کو بتائیں بیٹا نماز پڑھنی ہے، رمضان کے فرض روزے فرض ہو تو رکھنے ہیں، زکوٰۃ فرض ہو تو بیٹا دینی ہے، حج فرض ہو تو کرنا ہے، اسلام کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں۔ بیٹا سنو، حرام روزی نہیں کمانا، ذرا حرام روزی نہیں کمانا، کم کمانا مگر بیٹا حلال کمانا، خبردار بیٹا اگر ایک روپیہ بھی حرام کا لائے، اس طرح اس کو سمجھائیں، حلال کے فضائل بتائیں، حرام کے نقصانات بتائیں۔ بیٹا دیکھو کبھی بھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، تو سچ کے فضائل بتائیں، جھوٹ کی نحوستیں بتائیں، جھوٹ کی برائیاں بتائیں۔ اب مصیبت تو یہ کہ سب بتانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فون آئے گا، ابو فلاں کا فون ہے، ابو بولے گا بیٹا منع کر دو، بول ابو سو گئے، پرابلم تو ادھر آئے گا۔ ابھی ابو آپ نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی چلتا ہے، سارے غبارے سے ہوا نکال دی۔ اس کو پتا چل گیا نا کہ نکلنا ہے، بچنا ہے تو جھوٹ بولنا ہے۔ اب جس دن دروازے پر آپ پوچھو گے بیٹا کدھر گئے تھے، اس کو پتا ہے بچنا ہے تو جھوٹ بولنا ہے، اور جب بولے باپ جھوٹ مت بولو، بٹ ابو آپ نے تو اس دن بولا تھا جھوٹ کہ کبھی کبھی چلتا ہے، جھوٹ کبھی کبھی چلتا ہے، تو میں نے بھی آج جھوٹ بول دیا کہ ہو سکتا ہے چل جائے۔ کہاں سے غلط ٹریننگ ہوئی؟ بس اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں ہماری، اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے، ایسا کوئی کورس نہیں ہے جو شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو کروایا جائے کہ شوہر ایسا ہوتا ہے، بیوی ایسی ہوتی ہے، اور بچہ ہونے کے بعد باپ ایسا ہوتا ہے اور ماں ایسی ہوتی ہے، اور اگر بچوں کی شادی ہو جائے سسر ایسا ہوتا ہے، ساس ایسی ہوتی ہے۔ کورس نہیں ہے اس کا کوئی، میں کبھی بھی سنتا تو کورس ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ گھر گھر کی کہانیاں ہیں، کتنے گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، مگر اللہ اس کے رسول کا ذکر گھر میں ہوگا، انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر گھر میں رکھے، گانے بازے فلمیں ڈرامے بند کریں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، صرف مدنی چینل دیکھیں، میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا۔ نہ اس میں ایڈورٹائز ہے، نہ عورت ہے، نہ میوزک ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہے بس، وہ اس پاک کا ذکر ہے، مدینے کی باتیں، کعبے کی باتیں، اسلام دین شریعت قرآن و حدیث کی باتیں، دین کی باتیں، بات بات پہ کان میں یہی پڑتا رہے گا انشاءاللہ، اس سے دماغ بھی پاکیزہ، دل بھی پاکیزہ، گھر بھی پاکیزہ، تعلقات بھی پاکیزہ پاکیزہ ہو جائیں گے، محبتیں قائم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
Mubarak for you is my prayer, may you keep ascending success stair. Mubarak for you is my prayer, may you keep ascending success stair.